اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم قرآن شریف کی 18ویں سورت سورہ کہف شروع کریں گے اور 15واں پارہ جو ہے چل رہا ہے. یہ لفظ کہف کے معنی غار کے ہیں، یعنی کیوز، جو پہاڑوں میں جو ہے کھلی جگہیں بنی ہوئی رہتی ہیں، اس کو کہف بولتے ہیں. اب اس کا شان نزول جو بولتے ہیں کہ بھئی اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، تو اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ بعض یہودی علماء مدینے میں مکے میں بعض لوگوں کو سکھا کے بھیجے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کریں. تو پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، تو سورہ بنی اسرائیل کی 85 آیت میں ہم دیکھ لیے کہ خل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے میرے پالنے والے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، امر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم غلط نہیں ہوتا. لہذا روح جو ہے صحیح فیصلے لے کے آنے والی قوت ہے، جس کا اپوزٹ ابلیس ہے جو ہمیشہ غلط فیصلے لے کے آتا ہے. تو اس کا جواب وہاں مل گیا. اب یہ دوسرے دو سوال تھے کہ یہ اصحاب کہف، اصحاب بولتے ہیں کمپینینز کو، یہ جو کیو میں تھے، یہ جو غار میں تھے، ان لوگوں کے بارے میں سوال کرو کہ یہ لوگ یعنی کتنے تھے، کون تھے، کیا تھے، اس کے بارے میں سوال کرو. اور تیسرا سوال ذوالقرنین، ایک بادشاہ تھا جس کے بتاتے ہیں کہ تاج میں دو سینگ لگے ہوئے تھے، دو ملکوں کا وہ بادشاہ تھا. وہ جب بات آئے گی تو تفصیل میں جائیں گے، تو یہ اس کے بارے میں بھی سوال کرو. تو بعض روایتوں میں آیا ہے، ہر جگہ رپورٹڈ نہیں ہے، کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو آپ نے کہا کہ کل آؤ میں بتا دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گیا. یہ ہر تفسیر میں نہیں ہے، بعض تفاسیر میں بات آئی ہے. تو لہذا بتاتے ہیں کہ وہی 15 دن یا 40 دن رک گئی کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اس کے بعد میں بات آئی، پھر ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہنے کا حکم آیا تھا کہ کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیا کرو، تو ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. اچھا، پھر اب یہاں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو پہلی 10 آیات اور ایک حدیث میں آیا، اور جو آخری 10 آیات من حفیظہ، جو حفظ کر لے وہ شیطان دجال کے شر سے محفوظ رہے گا. ذرا حفظ کے لفظ کو سمجھنا ہے. اب جیسا حافظو علی الصلاہ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مانیٹر کرو، نگرانی کرو، نگہبانی کرو، دیکھو کہ ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شروع کی 10 آیات اور آخری کی 10 آیات پہ اگر آپ عمل کریں، مانیٹر کریں، تو انشاءاللہ دجال کے فتنوں سے بچیں گے آپ. تو میں یہ موقع غنیمت جان کے دجال کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز لے آیا، کیونکہ پھر بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا دجال کیا چیز ہے، کیا ہے. پھر دوسری ایک حدیث ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جمعہ کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پورا جمعہ جو ہے اس کا روشن ہو جاتا ہے. اب یہ بات کو سمجھنا ہے، روشن ہو جاتا ہے تو کیا روشنی ہوتی ہے؟ دیکھیے، روشنی دو قسم کی ہے. ایک تو باہر کی روشنی ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک اندر کی روشنی ہے جو قرآن کی، ایمان کی روشنی ہے. تو سورہ کہف جو پڑھے گا کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے گا. طوطوں کے ایسا پڑھنے سے بات نہیں آتی، سمجھے گا تو اس کا مفہوم کھلتے جائے گا. تو اس کا جب مطلب سمجھ میں آئے گا تو پورا ہفتہ اس پہ جو ہے ایک صحیح راستے کا نور دکھتا رہے گا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا. اچھا، اب آج کل کے حالات کے لحاظ سے، یہ میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی اسلامک ڈپارٹمنٹ تھے، یعنی ہمارے والد وغیرہ کے زمانے میں، تو 1952 میں انہوں نے سورہ کہف پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کو قرآن سیرت سوسائٹی نے کافی دنوں کے بعد چھاپی ہے. اب اس زمانے کی اردو ہے، لیکن ان کا ایک بڑا ماڈرن خیال ہے. اور مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹر اسرار احمد اکثر کوٹ کرتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، معاشیات اسلام ان کی اور ایک پاپولر کتاب تھی، ڈاکٹر یوسف حسین اپنی پی ایچ ڈی اکنامکس میں آپ کے گائیڈنس میں کرے، اتنے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، ایسے حیدرآباد میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. تو آپ کی کتاب میں جو ہے آپ نے دجال کا اشارہ کیا ہے، فتنہ دجال کا اشارہ کیا ہے سائنٹیفک پروگرس کی طرف. ذرا اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے، مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے. دیکھیں دجال ایک الگ چیز ہے، دجال ایک شخص ہے، کانا دجال ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، پھولے کی طرح ہو سکتا ہو، ٹی وی کے اسکرین کی طرح ہو، اس کے پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے، کاف فے رے الگ الگ، مطلب یہ کہ علانیہ کفر لکھا ہوا ہے، دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافر ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے دجال جو شخصیت، فتنے دجال الگ چیز ہے، یعنی دجالی فتنہ. دجال کے معنی کیا ہے؟ جھوٹ. دجل جو بات ہے اس کے معنی ہے جھوٹ. تو اب آپ جو ہے دیکھیے کہ یہ دجالی فتنے کیا ہے. دجال آنے سے پہلے جو فتنے پیدا ہوئے تو بولے کہ دجالی فتنے یہ ہے کہ سپیڈ بڑھ جائے گی. مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ 1450 برس پہلے کی احادیث ہیں، قرآن کی آیات نہیں ہیں. یہ احادیث میں یہ پریڈکشن آیا ہے، سپیڈ بڑھ جائے گی. آج آپ کارز میں جا رہے ہیں، ایروپلینز میں جا رہے ہیں، راکٹس میں جا رہے ہیں آپ، تو فتنہ دجال کا ایک نشانی ہے، سپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آواز مشرق سے مغرب تک چلے جائے گی. 1450 برس پہلے کوئی ایسا آلہ ہی نہیں تھا. آج آپ کے پاس ریڈیو ہے، سیل فون ہے، یہاں بیٹھ کے آپ ساؤتھ افریقہ سے بات کر لیجئے، آپ نارتھ امریکہ سے بات کر لیجئے آپ. تو آواز جو ہے ایسٹ سے ویسٹ چلے جائے گی، فتنہ دجال ہوگا یہ. پھر کہا کہ مردوں کو اٹھائے گا. جو مرے ہوئے لوگ ہیں تو اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ آج سے آپ 20 برس پہلے کا کوئی شادی کا کیسٹ اٹھا کے دیکھیے. یہ سمبولک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس میں کئی رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا ہے. آج سے 1450 برس پہلے یہ حدیث آ رہی ہے کہ فتنہ دجال میں یہ ہوگا کہ مردوں کو اٹھا کے بتائے گا. اب لوگ بول رہے ہیں ارے یہ پھپھی جان تھے، یہ خالہ جان تھے، یہ چچی جان تھے. بیچارے کوئی نہیں رہے تھے، کوئی ویڈیو میں خالی ایک دولہا دلہن رہ گئے، باقی کے سب چلے گئے. تو فتنہ دجال یہ مردوں کو اٹھا کے بتائے گا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ ایک سفید گدھے پہ سفر کرے گا. میرے رونگٹے کھڑے رہتے چلے جا رہے ہیں. سفید گدھے پہ سفر کرے گا جس کے دونوں کانوں میں 80 ہاتھ کا فرق ہوگا، فاصلہ ہوگا. ہوائی جہاز کیا ہے؟ سفید ہی ہے نا ہوائی جہاز. ہوائی جہاز پہ جو ہے سفر کرے گا. پھر اس کے بعد میں بولا کہ آسمان سے پانی برسائے گا. یہ کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے؟ اسی لیے سائنس معلوم کرنا آج کل ضروری ہے. کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے؟ بارش ہوتی ہے کلاؤڈ سیڈنگ جب آپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں چھٹی بات بتایا کہ ویجیٹیشن اگائے گا، کھیت اگائے گا. اب آپ کے جو فرٹیلائزرز ہیں کیا ہو رہا؟ ایسے بڑے بڑے خربوزے، ایسے بڑے بڑے تربوز پہلے نہیں دکھتے تھے. یہ اگائے گا. یہ فتنہ دجال ہے. اور پھر آخری نشانی جو بتائی گئی ہے، میڈیکل ایڈوانس، بہت میڈیکل ایڈوانس ہو جائے گا. سرجری کی یہ حالت ہوگی کہ ایک آدمی کو کاٹ کے بیچ میں سے چلے بعد وہ دونوں کو جوڑ دے سکتے ہیں آپ. لہذا ایک شادی میں کوئی صاحب مجھے کسی صاحب سے ملائے تھے، بولے ان کا کوئی امریکہ میں کوئی نیگروز پیسے لینے کے واسطے ٹانگ کاٹ کے پھینک دیے ان کو، بغیر ٹانگ کے اٹھا کے لے کے جا کے ہاسپٹل میں لے کے گئے. تو بولے بھاگو جاؤ ٹانگ لے کے آؤ. تو وہ ٹانگ لا کے جوڑے، ان کو اتنا اچھا چل رہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ان کی ٹانگ جڑی ہوئی تھی. یہ سرجیکل جو ہے وہ ہوگا. تو اب ہم کو میسج یہاں سے کیا مل رہا کہ ایونٹس آف سائنس جو ہے یہ دجال ہے، اس سے بچو. اب ایونٹس آف سائنس جو سمجھ میں آتا کیا ہے؟ انٹرنیٹ پہ سیکس کے پکچر دکھ رہے ہیں، جوان بچے ہیں، راتوں کو اماں بابا سو گئے بعد جو ہے انٹرنیٹ لگا لے کے تماشے دیکھ رہے ہیں. ٹی وی پہ میوزیکل چینلز ہیں، وہ واہیات چینلز باز ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو یہ فتنہ دجال ہے. اب اس پہ آپ دیکھیے کہ بھئی قرآن تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اتنی زبردست سائنٹیفک پریڈکشنز آئی ہیں، تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، وہ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ تو اب اس کے بعد جو ہے ہم سورہ کہف انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جتنا آج ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، اور رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سارا شکر اللہ کے لیے. شکر بھی ہے کہ ایسی کتاب نازل کی کہ اس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ بک، نو کنفیوژن. ہم پیدا کر لیے صاحب، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری اپنے خیالات کو تھوپ کے. کوئی ایک نوجوان صاحب ملے تھے بہت ایجوکیٹڈ، میں بولا آپ قرآن پڑھیے، آپ ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو بولے نہیں انکل، میں ذرا اپنی آئیڈیالوجی فریم کرنے کے بعد قرآن پڑھتا ہوں. بولے میں بولا ریورس کریے، آپ قرآن پڑھ کے اپنی آئیڈیالوجی فریم کریے آپ، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھی سیدھی کتاب ہے، قیمہ، اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اس کے تین مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں نازل کی گئی ہے. لی یونزیرا باسن شدیدم مل لدن ہو، تاکہ اللہ تعالی کے طرف سے جو تکلیف دے عذاب ہے اس کے آپ چوکن نہ کر دیں. پہلا مقصد یہ ہے. دیکھیں اب یہ بات یاد رکھیے کہ پہلی دس آیات پہ ہم کو عمل کرنا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. تو پہلے کیا کرنا؟ قرآن سے قرآن پڑھ کے ڈرنا کہ اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر سزا ہوگی، بہت شدید سزا ہوگی. دوسرا یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجر عظیما، اور ان مومنین کو، ان ایمان لانے والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، خالی ایمان لانے کا نہیں ہے. عمل صالح کیا ہے؟ بار بار بات آئی ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، جینے کے بعد، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ، تقدیر پہ، فرشتوں پہ، تمام چیزوں پہ جو ایمان لا کے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے، تو ان کے لیے جو ہے بہترین اجر ہے. ما کسی نہ فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ ایک بہترین مکان تھا، تھوڑے دن تھے، اس کے بعد میں خالی کرا دیے، بیکار مکان میں چلے گئے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ خَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو چوکن نہ کریں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا لیا ہے، بیٹا بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو دس آیتیں شروع کی ہیں اس میں سے تین چار پوائنٹس تو یہی مل گئے ہم کو. چوکنا رہنا ہے، امید رکھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنے سے جو ہے جنت ملے گی، اور پھر یہ نہیں سوچنا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. ارے صاحب، ساری کائنات بغیر کسی چیز کے کن پہ پیدا ہوئی. یہ سائنٹیفک فائنڈنگ ہے، دا ہول یونیورس واز کریٹڈ فرام نتھنگ. سائنٹیفک فائنڈنگ ہے، دا ہول یونیورس واز کریٹڈ فرام نتھنگ. ہم کیا تھے آج سے سو برس پہلے؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کو کیسا پیدا کیا؟ ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو کن سے جو ہے پیدا کیا، بات پہلے آ گئی ہے. ما لہم بھی من علم، ان کو یہ جو بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. ولا آبائی ہیں، نہ ان کے والدین کو علم تھا، باپ دادا کو علم تھا. کبورت کلمت تخرجو من افواہیم، یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت برا اور بہت بڑا کلمہ ہے. این یقولون الا کذبا، اور یہ جو ہے صرف جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں بولتے. ایسا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ پوائنٹ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ماننا. فَلَعَلَّكَ بَاقِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو افسوس میں ان کے پیچھے ہلاک کر لیں کہ یہ اس بات پہ ایمان نہیں لاتے. کس بات پہ ایمان نہیں لاتے؟ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں, اس پہ ایمان نہیں لاتے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کو بھی کہا گیا ہے, قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. تو مبلغ کی طلب بتائی جا رہی ہے. دیکھیں ہمارا معاملہ ایسا ہے, سنے سنے نہیں سنے اپنے کو کیا کرنے کا ہے. زیادہ لوگ آ گئے اچھا ہے, کم لوگ آئے تو اپنے کو کیا کرنے کا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی کہ ہر آدمی جو ہے ایمان لائے اللہ پہ. تو بول رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے آپ, کہ یہ اس بات پہ یعنی اس بات پہ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں, یا پھر قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. اور پھر دیکھیں اب یہ عیسائیوں کی پیروی ہم کو نہیں کرنا چاہیے. چوتھا پانچواں پوائنٹ مل رہا ہے. پھر یہ چوتھا پوائنٹ یہ مل رہا, ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا, ڈیکوریشن بنایا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ بہترین عمل کون کرتا ہے. یہی بات سورہ ہود کی ساتویں آیت میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا, تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم بہترین عمل کون کرتے. پھر سورہ ملک میں, سورہ دہر میں بات آئی کہ ہم نے نطفہ امشاد سے, میاں بیوی کے نطفے سے تم کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں, تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں کیا دیکھ رہے ہو کیا سن رہے ہو, موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائیں. تو دجال کے فتنے سے بچنے کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی کو آزمائش سمجھیے, پکنک مت سمجھیے. ہمارا انجوائمنٹ کا مقام ہے پکنک. کیا لائف ہے بابو اس کی؟ بولے ہاں تھاٹ کی لائف ہے. یہاں تھاٹ کی لائف ہے, وہاں کا کیا ہوگا؟ یہ تو ایگزامنیشن ہال ہے. یہ بغیر ایگزامنیشن ہال میں بچے تمام ٹیبلا ملا کے ٹیبل ٹینس کھیلتے رہے تو پھر امتحان کون دے گا؟ تو وہ جو سیریسنیس ایگزامنیشن کا ہونا چاہیے, وہ سیریسنیس اگر آئے تو دجال کے فتنے سے بچے ہوئے رہیں گے آپ. میں تو بعض جگہ بولتا ہوں, لوگ چڑ جاتے ہیں, جتنا ٹائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اتنی دیر اگر قرآن پڑھ لیں اور ذکر کر لیں تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی, انشاءاللہ جنت مل جائے گی. ہمارے بزرگ خوش قسمت تھے, یہ واحد چیزیں ان کے فتنہ ہے دجال. بات سمجھیے, آج کے حوالوں سے سمجھیے, یہ بات ہوگی. بولے حدیث آئی ہے آخری زمانے کی کہ گھر گھر سے ناچ اور گانے کی آواز آئے گی. جب بچپن میں ٹی وی نہیں تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی گانے کی تو آواز آ رہی, ناچ کی آواز کہاں سے آئے گی؟ اب ٹی وی آیا تو معلوم ہوا کہ گھر گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے گی. یہ بھی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریڈکشن ہے. تو ہم نے جو ہے اس زمین کو یعنی زینت ڈیکوریٹو بنایا تاکہ وہ تم کو آزمائے. سب ٹیمپٹنگ ہے, ٹیمپٹیشن ہے اس میں, کہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. یہ غلط چیزوں کو, فتنہ دجال کو چھوڑ کے جو ہے کامیاب ہونا ہے. وہ انا لجائلونا ما علیہا سیدن جروزا, اور پھر اس پہ جو کچھ ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان جس سے کچھ نہیں اگے گا ایسا بنا دیں. قیامت کے وقت یہ پوری زمین, یہ سب ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ, یہ وہ سب زیور مٹی دول سب صاف ہو جائے گا, اینڈ ہو جائے گا. تو اس پہ اگر نظر رہی تو پھر دجال کے فتنے سے بچے ہوئے رہیں گے آپ, کہ بھائی ایک دن جانے کا ہے. دیکھیے اب جیسا, اب میں کل کے بارے میں سوچوں کہ بھائی کل وہ صاحب بولے آتے نہیں آتے نہیں معلوم, وہ کام رکا ہوا ہے. فرض کیجئے شام میں مر گیا میں, تو کل کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم جس زمین کے خاطر اتنا تمام تماشے کر رہے ہو, زمین کے ڈیکوریشن کی خاطر, وہ تو چٹیل میدان بن جائے گا, اس سے کوئی چیز نہیں ہوگی ویسا ہوگا. اب یہ پھر آخری پوائنٹ یہاں جو چھٹا پوائنٹ ملتا ہے, یہ سورہ یہ اصحاب کہف کا دو آیتیں آ رہی ہیں. جس میں قیامت کا اشارہ ہے کہ جیسا ان کو 309 برس کے بعد اٹھایا گیا ہے قیامت میں تم کو اٹھایا جائے گا. اصل مقصد اس واقعے کا یہی ہے. نہ وہ اصحاب کہف کا نمبر معلوم کرنا ہے, نہ وہ غار کہاں لوکیٹڈ تھا معلوم کرنا ہے. بلا وجہ اس کے پیچھے مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لتھاڑے ہیں بعض لوگوں کو کہ اس کے پیچھے پڑ گئے اور مقصد جو تھا یہ واقعہ کا اس کو بھول گئے. مقصد کو بھول کے نمبر کے پیچھے پڑ گئے, 7 تھے, 8 تھے, 9 تھے, 10 تھے, کیا کرنے کا تھا, کہاں تھا غار, ہم کو کیا کرنے کا تھا, مقصد کیا ہے. تو اب یہ آخری پوائنٹ اس میں دجال کے فتنے سے بچنے کا یہ جو مل رہا ہے, پھر آخری 10 آیات میں انشاءاللہ ہم جب ڈھونڈیں گے. ام حسبتا ان اصحاب الکہف و رقیمہ کانوا من آیاتنا عجبا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غار والے تھے, کیو والے تھے, اور رقیم بتاتے ہیں کہ وہ غار پہ کھدی ہوئی تختیاں لکھی ہوئی تھی جس پہ ان لوگوں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عجیب سی آیات ہے؟ نشانی کائے کے واسطے ہوتی, کسی چیز کو پہچاننے کے رہتی. ایک پائلٹ چلے جا رہا ہے جھنڈا لگا لے کے, معلوم ہو رہا ہے بھائی کوئی وی آئی پی کی سواری جا رہی پیچھے, نشانی ہے. ایک گھر پہ سے جا رہے ہیں آپ, لال بلب لگا ہوا ہے, معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کا گھر ہے. تو اس طریقے سے یہ جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ نشانی ہے کہ دیکھو قیامت میں اٹھو گے, ایک دوسرے کو پہچانو گے, یہ جو عجیب سی نشانی ہے. اور تو اب یہاں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیں یہ آیت کے بعد. وہ اس اول فتیت الکافی, اور جبکہ جو ہے کچھ نوجوان یہ اس میں ایک غار میں انہوں نے پناہ لی, فخالو اور انہوں نے دعا کی, ربنا آتینا من لدنک رحمتوں و ہیئ لنا من امرنا رشدا, اور انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پالنے والے مالک اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما, فائدے نازل فرما, اور حیے لنا اور آسانی کا سامان پیدا کر ہمارے معاملے میں جو سیدھا راستہ بتائے ہم کو, ایسی آسانی پیدا کر سیدھا راستہ فالو کرنے میں ہم آپ ہی پیدا کر. رشید جو ہے بات میں مرشد کی بھی بات آ رہی ہے, تو انہیں ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو وہ پیدا کر. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک 249 AD سے 549 AD تک یہ لوگ غار میں سوتے رہے, 300 سولار ایئرس, وہ بات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی, 309 لونار ایئرس ہوتے, 300 برس تک جو ہے سوتے رہے, 309 برس تک. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا دخیانوس, اب ہمارے پاس اردو میں ہے کیا دخیانوسی باتیں کرتے بولے, دخیانوس ایک بادشاہ تھا, اور یہ جو مقام ہے ایفیسس ایشیا میں مائنر میں ہے, اس پہ کئی ریسرچ ہوئے ہیں ہم کو, اس سے کیا کرنا ہے. تو یہ نوجوان جو ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانتے تھے, بت پرست نہیں تھے, وہ بادشاہ بت پرست تھا اور ہر ایک کو مجبور کرتا تھا کہ بت پرستی کرو. تو وہ بادشاہ سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی, بولے بہتر ہے غار میں چلے جانا, اور یہ اگر باہر رہیں گے تو پھر یہ بادشاہ مجبور کرے گا. تو یہ جو ہے غار میں چھپ گئے, جا کے سو گئے. اب فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, تو ہم نے ان کو غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر اثر کیا. یہ بڑی سائنٹیفک, بہت بڑی سائنٹیفک ڈسکوری ہے قرآن میں. یہ دیکھیے, ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کانوں پہ اثر کر دیا, سن نہیں سکتے تھے. نیند کے بارے میں سوچیے, آپ رات کا وقت ہے, آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, خالی آنکھیں بند کریے, آپ نیند نہیں آتی. جب تک آپ سننے کی صلاحیت باقی رہتی نیند نہیں آتی آپ کو, بڑی پیاری بات ہے. جب سننے کی صلاحیت چلے جاتی جب نیند آتی. اپنا اپنا ایکسپیرینس دیکھیے, میرے کو تو ایسی ہوتا, جب تک سنتے رہتے اطراف کے وہ ہارن, وہ یہ ریورس لے رہا, انہیں وہ کر رہا ہے, نیند نہیں آتی. سننے کی صلاحیت چلے جاتی نیند آتی. اتنا بڑا سائنٹیفک پوائنٹ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی سننے کی صلاحیت ختم کر دی, مطلب یہ کہ ان کو سلا دیا. بڑا سائنٹیفک پوائنٹ ہے, اس کو نوٹ ہی نہیں کرے کوئی. پھر اس سے اور ایک ڈیریویٹو نکلتا, سورہ زمر کی 42 آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارا نفس دو وقت لیتے ہیں، ایک مرتے وقت اور ایک سوتے وقت، جن کی موت لکھی بھی رہتی وہ رکھ لیتے ہیں، نفس کو واپس نہیں کرتے. تو موت کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے، نیند کا ایکسپیرینس ہے. نیند میں کیا چلے جاتا؟ شعور چلے جاتا. نفس کیا ہے؟ شعور ہے، کانشیسنیس ہے. ہمارا کانشیسنیس شعور چلے جاتا ہے. تو جب شعور چلے جاتا تو جیسا نیند میں بھی شعور جاتا، موت میں بھی شعور جاتا. جیسا نیند میں نہیں سنے آتا، موت کے بعد بھی نہیں سنے آتا. سورہ فاطر 35 سورت 22 آیت، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیا تم ان کو سناو گے جو خبروں میں ہیں؟ اور ایک ایک پوائنٹ مل گیا کہ نیند میں اور مرنے کے بعد نہیں سنتے، تو پھر کیا جا کے سنا رہے ہیں؟ کیا سنا رہے ہیں آپ؟ قرآن میں بات آ گئی کہ آپ جو خبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے، تو پھر کیا سنانے کا؟ تو یہ ہے سورہ کہف. آپ تفصیل میں اگر چلے جائیں تو یہ بات آ رہی ہے. پھر کہا کہ ثم باسن لی دالما ایل حزبینی احسا لما لبسو امدا. پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا، تو کتنے سال کے بعد کھڑا کیا بعد میں بات آ رہی. پھر ہم نے ان کا کھڑا کیا تاکہ ہم نشاندہی کریں کہ ان میں سے کون سا گروپ کتنے دن سوتا رہا، اس کا صحیح اندازہ کرتا ہے. وہ دو گروپس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایک گروپ کچھ بولتا تھا، ایک گروپ کچھ بولتا تھا، تو ہم یہ نشاندہی کریں. دیکھیے لی نالما، آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، تاکہ ہم جانے بول کے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز جانتے ہیں نا، تقدیر لکھے نا اللہ میں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. عین لام میم کا جو مادہ ہے، علیما اس نے جانا، علما اس نے نشاندہی کی، دونوں کا فیوچر یالمو. تو مطلب یہاں نالما کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم نشاندہی کریں. جانتے تو ہیں ہم ہر چیز کو، ہم خود کریں، ہم نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم. تاکہ ہم نشاندہی کریں کہ یہ جو دو گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں کہ غار میں کتنے دن سوئے تھے، ان کی نشاندہی کرے کہ کون سا گروپ صحیح ہے. نہنو نخصو علیکا نباہم بالحق، ہم آپ کے پاس ان کا جو واقعہ ہے وہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں، حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. انہم فتیتن آمنو بربہم، یہ نوجوان تھے جو اپنے پالنے والے مالک پہ ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی تھی، ان کو صحیح راستہ بہت زیادہ طریقے سے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کو صحیح راستہ بتایا تھا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا. یہ جو غار میں جا کے سو گئے تھے، اس خامو جب وہ کھڑے رہے، فخالو، اور انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماواتی والارض لن ندعو من دونہ الہن لقد قلنا اذن شتا. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا پالنے والا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، اور ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی الہ کو، کسی خدا کو، کسی اتھارٹی کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بہت بڑی غلطی کی. انہوں نے اقرار کیا، ہمارا پالنے والا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو پالتا ہے، جو اس کا مالک ہے ہمارا بھی مالک. اب یہاں سمجھیے کہ دو لفظ آئے ہیں، الہ اور رب. اس کو قرآن نے بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا، اس کو بھی مس کر دیا، میجورٹی ہمارے لوگ مس کر دیے اس کو. دیکھیے فرعون جو تھا، سورہ آراف کی 127 آیت ہے، فرعون کے درباری بولتے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایسی چھوڑ دیں گے کہ آپ کے آلیہ تک، آپ کے خداؤں کو چھوڑ دیں. تو معلوم ہوا کہ فرعون خود کسی اور خدا کو مانتا تھا، دوسرے خداؤں کو مانتا تھا. پھر سورہ قصص کی 38 آیت میں فرعون بولتا ہے کہ الہن غیری، میرے علاوہ کسی اور الہ کو لیتے ہو. تو فرعون کون تھا؟ بادشاہ تھا، ہی واز دا سپریم اتھارٹی ان ایجپٹ. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ، اتھارٹی. تو ہم اللہ کے سوا کسی اتھارٹی کو نہیں معلوم. پھر سورہ نازیات میں فرعون پھر بولتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب میں بڑا پالنے والا ہوں. تو پھر بادشاہ کی حیثیت سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پال رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات سمجھا ہے کہ دیکھو الہ کا مطلب اتھارٹی،
لا الہ الا اللہ میرے علاوہ کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا مالک ہے, پالنے والا. تو بولے ہم آسمانوں اور زمین کا جو پالنے والا مالک ہے وہ ہمارا پالنے والا ہے, اس کے علاوہ ہم کسی اتھارٹی کو نہیں پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو ہم نے غلطی کی. ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلیہ, یہ ہماری قوم جو ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے الہ بنا لیا, اتھارٹی بنا لیا, خدا بنا لیا. اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ مخلوق. بات سمجھے, بہت سمپل ہے. ایک خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. دیر از اونلی ون کریئٹر, ریسٹ از کریشن. شرک کیا ہے؟ ٹو ایلیویٹ سم ون فرام دا کریشن ٹو دا لیول آف دا کریئٹر. مخلوق سے کسی کو اٹھا کے خالق کے مقام پہ بٹھانا, یہ شرک ہے, اس کی ممانعت ہے. تو انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا لیا ہے مخلوق سے اٹھا کے. لولا یاتونا علیہم بسلطان مبین, تو یہ پھر کوئی کھلی ہوئی دلیل کیوں نہیں لاتے, پروف کیوں نہیں لاتے؟ پھر پروف لے کے آؤ, نعوذ باللہ یہ خدا ہے, بلکہ پروف لے کے آؤ. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, تو اس سے بڑھ کے ظالم, اس سے بڑھ کے نا انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑ لے کہ اس کے علاوہ اور بھی الہ ہیں. اور وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, تو جب تم ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ, یعنی غار میں آنے سے پہلے بات ہو رہی ہے, جب ان لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ اور ان چیزوں سے جس کی یہ غلامی کرتے ہیں, جو پرستش کرتے ہیں, ان چیزوں سے جب الگ ہو جاؤ, فَاؤُوا إِلَى الْكَهْفِ, تو پھر غار میں پناہ لو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت, اپنے فائدے کی چیزیں تم پہ برسائے گا. وہ یو حئی لکم بن امری کم مرفقا, اور تمہارے کاموں میں وہ جو ہے آسانی کا سامان پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم یہ تمام یہ دنیا کے جو بت پرستی کی جو بات ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے بہتر ہے کہ ہم غار میں چھپ جائیں, غار میں پناہ لیں, تو وہاں سوتے رہے. اب یہاں دوسرا سائنٹیفک پوائنٹ ایک بڑا پیارا آ رہا ہے, دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب یہ جو مسجد ہے یہ ایسٹ ہے سامنے میرے, یہ ویسٹ ہے, یہ نارتھ ہے, یہ ساؤتھ ہے. سورج مشرق سے نکل رہا, مغرب میں غروب ہو رہا. اب اگر غار کی اوپننگ ادھر ہے نارتھ کے طرف یا ادھر ہے, تو سورج آ ہی نہیں رہا ہے اندر. اگر غار کی اوپننگ ادھر رہتی تو صبح میں سورج آتا تھا, غار کی اوپننگ ادھر رہتی تو شام میں سورج آتا تھا. سورج کی روشنی سے یہ سوتے ہوئے لوگ ڈیکے ہو جاتے تھے, سڑ جاتے تھے. بڑا سائنٹیفک پوائنٹ ہے. آپ فریج میں سالنہ کیوں رکھتے آپ؟ اب گرمی کا موسم آ رہا, شام تک سالن باہر رکھ کے دیکھے سڑ جاتا. وہی فریج میں رکھے تو چار چار دن رہتا, ڈیپ فریز میں رکھے تو دو دو سال رہتا, چار چار سال رہتا. تو گرمی سے ڈیکے ہو جاتے. تو یہ لوگ 300 سال سو رہے تھے, اگر سورج ان پہ گرتے رہتا مسلسل تو یہ سڑ جاتے تھے. تو ارینجمنٹ ایسا تھا غار کا کہ اس طرف نارتھ کی طرف منہ کھل رہا, ساؤتھ کی طرف منہ کھل رہا, لیکن سورج جب نکل رہا تو ایسٹ سے نکل جا رہا, ویسٹ میں جا رہا. تو اس کی وہ بات آ رہی ہے, وہ ترش شمسا ایزا تلاتا تزاور ان کہفی ذات الیمینی, اور آپ دیکھیں گے کہ سورج جب نکلتا تھا تو ہٹ جاتا تھا سیدھے ہاتھ کی طرف. وہ ایزا غربت, یعنی میں ایسا بیٹھا تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکل جاتا تھا. وہ ایزا غربت, اور جب غروب ہوتا تو تخریزوہم ذات الشمالی, تو وہ جو ہے بائیں ہاتھ کی طرف غروب ہو جاتا تھا. وہ ہم فی فجوت منہ, اور وہ جو غار والے تھے وہ بیچ میں سو رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان پہ سورج کی روشنی, سورج کی گرمی نہیں لگ رہی تھی. تو یہ دوسرا سائنٹیفک ارینجمنٹ تھا کہ یہ سو رہے ہیں, مرے نہیں ہیں, یہ لوگ ڈیکے نہیں ہونا, تو ان کو بچانے کی یہ ترکیب تھی. آئیے ہاسپٹلس کو چلیے, مارچوریز رہتے, مردوں کو پرزرو کر کے رکھتے, قائم ہیٹرز میں رکھتے یا کولڈ سٹوریج میں رکھتے. آج کر رہے ہیں آپ, 1450 برس پہلے قرآن میں اس کا انڈیکیشن مل رہا ہے.
کہ باڈیز کو پرزرو کرنا ہے تو ٹھنڈک میں پرزرو کرنا، گرمی میں باڈی پرزرو نہیں ہوتی. ہم نالائق تھے، ہم نا سمجھ تھے، ایسے قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، اس سے اتنے بڑے ہنٹس ہم نہیں لیے. سمجھے ہی نہیں صاحب، میجورٹی ہماری نہیں سمجھی. ذالک من آیات اللہ. اب یہاں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا تھا ہے. یہ نارتھ ساؤتھ کا جو ارینجمنٹ ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیات جو آ رہی ہیں وہ قرآن کی آیات ہیں. من یہدی اللہ فہو المہتد. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، کرتا ہے. وہ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے وہ اس کے لیے آپ ہرگز ہرگز نہیں پائیں گے کوئی مددگار، دوست یا کوئی مرشد. مرشد کس کو بولتے ہیں؟ سیدھا راستہ بتانے والا. قرآن اور حدیث کا جو راستہ بتاتا ہے وہ مرشد ہے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو راستہ بتاتا ہے وہ مرشد نہیں ہے. آپ اس کو کچھ اور بول لیں لیکن وہ مرشد نہیں ہوتا. تو یہ بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. اچھا، پھر تیسرا یہاں سائنٹیفک پوائنٹ آ رہا ہے، بڑا زبردست پوائنٹ آ رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹرز اکثر آ جاتے ہیں آج نہیں معلوم. وہ تحسبہم ایخازن وہم رخود. آپ اگر دیکھتے تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، مر گئے ہیں، لیکن یہ سو رہے ہیں، سو رہے تھے. اگر آپ دیکھتے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مر گئے ہیں لیکن یہ سو رہے ہیں. مخلبہم ذات الیمینی و ذات الشمال. ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، سیدھے ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ کی طرف. کائے کے لیے؟ ایک ہی پوزیشن میں سوتے تو بیڈ سورز ہو جاتے تھے. کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی دواخانے میں پوچھئے جا کے. تیسرا سائنٹیفک پوائنٹ ہے، اگر ایک ہی پوزیشن میں سوتے تو کئی لوگ بیڈ سورز سے مر گئے. تو اس واسطے نرسز آتے، ادھر کنورٹ دیتے، ادھر کنورٹ دیتے، نہیں بھائی بیڈ سورس ہو جائیں گے ایسے. تو یہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو بیڈ سورس سے بچا، ورنہ پھر کائے کو ادھر ادھر پلٹتے تھے. بھائی ایک نبی کو سورہ بقرہ میں بات آئی کہ ان کو سو سال مردہ رکھ کے زندہ کیا گیا. وہاں یہ تفصیل نہیں آئی کہ ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کو ختم کر دیا گیا تھا، پھر اٹھایا گیا تھا. یہاں یہ سو رہے تھے، ان کی زندگی بچانے کا تھا تو بیڈ سورس سے بچانے کے لیے ان کو ادھر ادھر کر رہے تھے. وہ قلبہم باسطن ذرائی بالوسیط. اور پھر ان کا جو کتا تھا وہ غار کے اوپننگ کے طرف پیر پنجے پھیلائے ہوئے جو ہے بیٹھا ہوا تھا. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اور اگر آپ جھانک کر دیکھتے تو آپ پلٹ کر بھاگ جاتے اور آپ پہ ایک روپ تاری ہو جاتا، وحشت تاری ہو جاتی کہ یہ کیا سو رہے ہیں. بھئی آپ سوچ کے دیکھیے، جنگل میں آپ چلے گئے، ایک غار میں جھانک کے دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسا معلوم مرے ہوئے دکھ رہے ہیں، لیکن پھر ان کو سیدھی طرف کر رہے ہیں، بائیں طرف کر رہے ہیں، سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے. آپ ڈر کے نہیں بھاگیں گے؟ تو بولے ایسا خطرناک جو ہے وہاں منظر تھا. وہ کزالی کا باس نہ ہوں لیتسالو بینہم. اور اس طرح ہم نے ان کو کھڑا کیا، یعنی پھر ہوشیار کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. خال خائل منہم کم لبستم. ان لوگوں میں سے ایک نے پوچھا کہ کتنے دیر تم رہے، اس نیند کی کیفیت میں کتنی دیر رہے. خالو لبسنا یومن اور بازا یوم. کہا کہ ایک دن رہے یا دن کے کسی حصے میں رہے. بھائی صبح غار میں داخل ہوئے ہوئیں گے، شام کے وقت آنکھ ہوشیار ہوئی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے بس ایک دن یا ایک دن کا ہے، 309 برس گزر گئے، پتہ نہیں چلا وقت. پھر آپ سورہ زمر کی 42 آیت کو دیکھیے کہ موت اور نیند میں وقت کا شعور نہیں رہتا. آپ بغیر گھڑی دیکھ کے سوئیے اور اٹھیے اور شرط باندھ کے بولیے آپ کی کتنی دیر سوئے آپ. خصوصاً اگر اندھیرا رہا آپ نہیں بول سکتے. رات کے 12 بجے تمام لائٹاں بند کر کے آپ سوئیے، اٹھ کے جو ہے آپ شرط باندھیے، بولیے کہ کتنی دیر سوئے آپ. جب تک آپ گھڑی نہیں دیکھے آپ کو پتہ نہیں چلتا. اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری قیامت اتنی ہی دور ہے جتنی تمہاری موت, مرو گے سیدھا قیامت میں اٹھو گے. کائی کس کا انتظار کر رہے ہیں, سیدھا قیامت میں اٹھو گے. تو یہ کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ صبح سوئے اور شام میں اٹھے. خالو ربکم اعلم بما لبستم, انہوں نے کہا کہ تمہارا پالنے والا مالک زیادہ بہتر جانتا ہے تم کتنی دیر سوتے رہے. فبسو احدکم بورقکم ہاذہ الی مدینتی فلینظر ایھا اسکا طعاماً فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو سکے ہیں اب ان کو کیا معلوم کون سا زمانہ چل رہا ہے, 309 برس کے بعد اٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ صبح سوئے تھے شام کو اٹھے, تو وہی وہ نوٹا اپنے پاس جیسا رہتے وہ نوٹ نکال کے دیے کہ بھائی جاؤ دیکھو شہر میں, جاؤ شہر میں جا کے دیکھو کہ کون سا پاک کھانا اسکا بہترین پاک کھانا جو ملتا ہے وہ کھانے کے لیے لے کے آؤ. اور ول یتلطف یعنی چھپ کے کام کرو, لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنا میں لطیف کے معنی کیا ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طریقے سے نازل ہوتی ہے, ایک دکے آتی ہے جیسے بارش ہو رہی ہے دکے آ رہی ہے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس ہے. یہ بارش کے لیے بادل بن رہے ہیں, سمندروں سے پانی ایواپریٹ ہو رہا ہے جب ہی تو بادل بنیں گے بارش ہو, لیکن وہ ایواپریشن نہیں دکھ رہا آپ کو. یہ لطافت ہے, یہ لطیف ہے چھپ کے رحمت کرنا. تو لطیف کا مطلب یہاں ہے کہ دیکھو ان پہ ظاہر مت ہونے دو. اس کا ایکسپلینیشن آیا ولا یوش ارن بکو مہدا, اور کسی کو تمہارے بارے میں شعور نہ ہو کہ تم کون ہو, چھپ کے کام کرو پتا نہیں چلے کون ہے. اب ان لوگ سمجھ رہے کہ وہی زمانہ چل رہا. اب یہ ول یتلطف جو ہے یہاں قرآن کا الفاظ کے لحاظ سے, حروف کے لحاظ سے 50% قرآن ختم ہوا. الفابٹس اگر گنے کیا کیا نہیں کام کرے صاحب قرآن پہ, آیتیں گنے تو انشاءاللہ یہ بیچ میں 15واں پارہ ختم ہو رہا ہوئیں گا تو جو ہے اس وقت آدھا قرآن ختم آیتوں کے لحاظ سے. اگر حروف گنے الف بے پے تے اس طریقے سے حروف اگر گنے تو یہاں اگزیکٹلی 50% قرآن ہو رہا, ول یا تو لطف پہ جو ہے 50% قرآن ختم ہو رہا. تو اب ظاہر ہے ان میں سے کوئی صاحب سکہ لے کے گئے. اب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں میں کہ بھئی مغل دور میں کوئی سویا تھا انڈیپینڈنٹ انڈیا میں اٹھا, اب کوئی مغل سکہ لے کے ایبٹس کو جا رہا, پہلے تو تماشا پورا شہر بدلا ہوا ہے. اب لوگ مغل سکہ دیکھ کے بولے یہ کہاں سے لائے بھیا, تو بات ظاہر ہوگی. تو اب ان کا بولنا یہ تھا کہ دیکھو تم چھپتے ہوئے جاؤ اور پاک رزق لے کے آؤ اور کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم کون ہو. کس لیے, انہم این یظہروا علیکم یرجموکم و یعیدوکم فی ملتہم. اگر تم ان پہ ظاہر ہو گئے کہ کون ہو یا وہ تم پہ غلبہ اگر پالے تو پھر تو وہ تو پتھروں سے ماریں گے تم کو. وہ چاہتے تھے کہ تم بت پرستی کرے اور تم اس سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے, وہ تو پتھروں سے ماریں گے. یا پھر تو وہ اپنی ملت, اپنا جو ڈکٹیٹڈ ریلیجن ہے اس کے طرف واپس لے کے چلے جائیں, مجبور کریں گے کہ جو ہے وہ جن کی پوجا کرتے ہیں جن کو جو ہے ورشپ کرتے ہیں ویسا کرو. تو لہذا چھپ کے کرو. ولن تفلحوا اذا ابدا, اور اگر ایسا ہو گیا کہ ہم اپنی وحدانیت کو چھوڑ کے ان کے مذہب پہ اگر ہم چلے جائیں تو پھر جو ہے ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اتنا پکا ایمان تھا, اتنا پکا ایمان تھا. وہ کزالی کا آسرنا علیہم, اور اس طریقے سے ہم نے یہ غار کے نوجوانوں کو وہ 309 برس کے بعد کے لوگوں پہ ظاہر کر دیا. ظاہر ہے سکہ لے کے گئے, سمجھ میں آ گیا کون ہے بھائی کیا ہے. لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہ, تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہ, اور یہ جو ساعت ہے جو قیامت ہے وہ آ کے رہے گی. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت ہے, وقت کا شعور نہیں رہتا کہ کتنے دیر خبر میں رہے, اور پھر میموری پوری واپس آتی ہے, پیسے کتنے تھے, ساتھیاں کتنے تھے, ایک دوسرے کو پہچان ہوئے. تو یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اور اٹھو گے تو تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے ٹائم رہے ہو, اور اٹھنے کے بعد تمہاری میموری واپس آئے گی اور تمہارا پورا حساب کتاب ہو. اس کا اصل مقصد وہ ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ غار کہاں تھا معلوم کرو, وہ اصحاب کہف کتنے تھے معلوم کرو. اب اس کا جواب آ رہا ہے. اب ہوا ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ اتنے سال سوتے رہے, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. تو اذا یتنازعون بینہم امرہم, تو اب ان کے معاملے میں لوگوں میں جھگڑا چل گیا کہ بھائی مر گئے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. خالو نو علیہم بنیانا, بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. دیکھیں آ گئی بات. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. ربہم عالم بہم, اللہ تعالیٰ ان سے بہت, آپ کا پالنے والا, ان کا پالنے والا بہت زیادہ جانتا تھا ان کے بارے میں. خال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, اب جو مسئلے میں غالب آ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک مسجد بنا دو. مسجد کے لغوی معنی کیا ہے, لٹرل معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کا وقت. اب اس کی ایکسپلینیشن میں تفاسیر میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ, یہودیوں پہ اور کرسچنز پہ لعنت کی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء, اپنے پیغمبروں کے خبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. اور آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ گزارش تھی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے مقبرے میں سجدے کی جگہ نہیں بنانا میرے مقبرے کو. تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہاں بھی بات آ رہی ہے, حدیث میں بھی بات آ رہی ہے, لعنت کی گئی ہے, لعنت کی گئی ہے کہ جو لوگ مر گئے ان کے اوپر مسجد بنا دینا. اس پہ جو ہے حدیث میں جو ہے وہ بات آئی ہے. پھر کہا کہ سیخونونا, اب اللہ تعالیٰ بھیجے کہ نمبر کا جھگڑا آ گیا ہے. سیخونونا سلاستن رابعہم قلبہم, اب کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ تین تھے اور ان کا کتا چوتھا تھا. ویخونونا خمس, رجم کس کو بولتے, پتھر مارنا, غائب اندھیرے میں بغیر دیکھے ہوئے پتھرے مارنا, کوئی نشانہ نہیں. ابھائی اب کھمبا ہے, کھمبے کو دیکھ کے میں پتھر مار سکتا ہوں, الگ بات ہے. اب اندھیرے میں کھمبا ہی نہیں دکھ رہا تو میں پتھر مار کے کیا کروں گا. تو گیس کرنا, ہوا میں باتیں کرنا, گیس کرنا, تو یہ جو تین تھے چوتھا کتا ہے, پانچ تھے پانچ چھٹا کتا ہے, یہ سب گیس ورک ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یقولون سبتم و سامنہم قلبہم, اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور ان کا کتا آٹھواں تھا. اب اللہ تعالیٰ مقصد سمجھا رہے ہیں. قل ربی عالم بعدتہم, آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا مالک ان کی گنتی سے واقف ہیں کہ یہ کتنے تھے. ما یعلمہم الا خلیل, اور ان کی گنتی کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ. پھر حکم آ رہا, فلا تمہاری فیہم الا مران ظاہرا, تو ان کے بارے میں بحث مت کرو سوائے ظاہری طور کے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور ان کے بارے میں کسی کو مت پوچھو. اور ہمارا پورا ریسرچ یہی تھا کہ اصحاب کہف کتنے تھے, غار کہاں تھا. اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے, اٹھائے جانے کے بعد تمہاری پوری میموری واپس آئے گی, تم ایک دوسرے کو پہچانو گے, ایک دوسرے کا حساب ہوگا تمہارا. یہ اس کا ثبوت ہے. وہ ثبوت چھوڑ دیے, نمبروں میں پڑ گئے. ذوالقرنین کے بھی واقعے میں آپ دیکھیں گے, ذوالقرنین کے واقعے میں تو والیومز ٹوگیدر لکھے گئے ہیں, والیومز ٹوگیدر لکھے. کون تھا, کیا تھا, وہ اصل جو مقصد تھا اس کی بادشاہت کا, کیسا بادشاہ تھا, اس کو چھوڑ دیا. آج کل جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرو آپ, نو فلاسفی. آپ کچھ بول رہے تو اس کا ثبوت دو, نہیں تو خاموش بیٹھو. آج کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, کچھ بات کر رہے تو ثبوت دو ورنہ خاموش بیٹھو, میرا خیال ہے, ہو آر یو. دیکھیے اب تک جو انٹرپریٹیشنل ڈیٹیلز آئے ہیں وہ ایسا ہے کہ فلانے نے کہا, فلانے نے کہا, فلانے نے کہا, بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ پہ وہی تو نہیں آئی, کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دے رہے, کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دے رہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سائنٹیفک پوائنٹس آئے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب آگے ہیں, میں ان کو بھی بول دوں کہ بھائی یعنی وہ اصحاب کہف کو الٹ پلٹ کروایا جا رہا تھا نیند میں تاکہ بیڈ سورز نہ ہو ان کو. اگر وہی پوزیشن میں لیٹے رہتے تو بیڈ سورز ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے میٹر آف فیکٹ پورا جو ہے نریشن ہے, پورا میٹر آف فیکٹ ہے. اور کچھ سائنٹیفک پوائنٹس آ رہے ہیں آگے. پھر اب یہاں جو اب بات شروع کرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا, بعض روایتوں میں جیسا آیا ہے بعض لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں, ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ, اور کسی چیز کے بارے میں آپ یہ مت کہیے کہ میں یہ کل کروں گا, سوائے اس کے کہ یہ کہیے کہ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. دیکھیے بات سمجھیے, اللہ کا فضل ہے, جو لوگ مڈل ایسٹ گئے ہیں ان میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بولنے کی بڑی عادت ہو گئی. اب وہاں سے آئے بعد لوگ بولے تو بولے اچھا اچھا آپ بھی انشاءاللہ بولنے لگے بولے. اور پھر ہمارے پاس کیا ہے, بھائی آ رہے ہیں نا آپ, انشاءاللہ نہیں آپ آ رہے ہیں, اجی انشاءاللہ نہیں تو آ رہے ہیں کہاں سے؟ یہ ہم لوگوں کا مانے ہی نہیں مان. لاہور والا خو کیا بات, آپ میرے کو لاہور والا قوت اللہ بلّہ بولتے ہیں, اجی آپ کو کون بول رہے ہیں؟ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں کوئی قوت, نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے. آپ اس کو گالی کا ہی کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری قرآن فہمی ہے. یہ ہمارا تو یہاں حکم آ رہا ہے کہ کسی بھی بات کے بارے میں کہو کہ اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کروں گا. اور ظاہر ہے اللہ, دیکھیں میں چلتے چلتے حوالہ دے دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو بات چیت ہوئی, اس میں خضر علیہ السلام بولے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا. انشاءاللہ بولنے کے باوجود صبر نہیں کر سکے, اللہ نے نہیں چاہا. یہ بڑا بہترین ایکسپلینیشن ہے کہ انشاءاللہ بولنے سے بات ہو جاتی, بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ صرف اپنا ایمان اور یقین بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا, اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا. تو آپ کسی بھی معاملے میں جو ہے یہ مت کہیے کہ میں کل کر دوں گا, سوائے اس کے کہ آپ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. وَذْكُرْ رَبِّكَ اِذَا نَسَيْتَ, اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پالنے والے مالک کو یاد کریں. اور وہ قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے میرا پالنے والا مالک یہ جو اصحاب کہف ہیں ان سے زیادہ سیدھا راستہ مجھے دکھائے. بھائی اصحاب کہف کو بت پرستی سے بچا لیا, 309 برس جو ہے ان کو غار میں رکھا, تو ہو سکتا ہے کہ میرا پالنے والا یہ اصحاب کہف سے زیادہ سیدھا راستہ مجھے بتائے. تو دعوت قرآن جو ہے ہمارے پرویز شمزادہ کی, ہمارے پاس بھی ہیں کاپیز, ہیں بڑا اچھا انٹرپریٹیشن وہ دیے ہیں اس کا ماشاءاللہ, کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں چھپے تھے ہجرت کے وقت, یہ لوگ بھی غار میں چھپے ہوئے ہیں 300 سال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار سور میں چھپے تھے 3 دن. اس کے بعد میں غار سے جب نکلے ہجرت ہوئی تو کامیابی ہی کامیابی تھی. تو ان بٹوین دا آیات جو ہے ہسٹری بھی بھری ہوئی ہے, ایسا بھی ہوا, ہو سکتا ہے کہ میرا پالنے والا یہ جو اصحاب کہف کو جو ہدایت دے کے جو ہے غار میں سلا دیا تھا, غار میں بچا لیا, ہو سکتا ہے مجھے بھی غار میں بچائے اور اس سے زیادہ جو ہے مجھے کامیابی دے, اس سے زیادہ سیدھا راستہ بتائے. وہ ہوا ویسا. اب یہاں چوتھا سائنٹیفک پوائنٹ آ رہا ہے, وہ لبیسو فی کہفہم ثلاثا مئۃ سنین وازداد تسعا, اور وہ اپنے غار میں رہے 300 سال اور اس میں آپ 9 اور زیادہ کیجئے. تب اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ 309 سال, 300 میں 9 ایڈ کریں گے تو 309 سال. اب جو ریسرچ کریں معلوم ہوا کہ 300 سولار ایئرز آر ایکول ٹو 309 لونار ایئرز. بہترین ایسٹرونومیکل فارمولا دے دیا اللہ تعالی. دیکھیں ہر سال 10.95 ڈیز چاند کا مہینہ پیچھے ہٹتا, تقریباً 11 دن ہر سال, 11 دن جو ہے چاند کا مہینہ پیچھے ہٹتا. ہر 33 سال میں سورج کے 33 سال میں چاند کے 34 سال ہوتے ہیں. 99 ایئرز میں جو ہے 102 ایئرز ہوتے ہیں, 100 ایئرز میں 103 ایئرز ہوتے, 300 ایئرز میں 309 ایئرز ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسٹرونامیکلی ایگزیکٹ ایکویشن آف لونار اینڈ سولار ایئرز از 300 سولار ایئرز آر ایکول ٹو 309 لونار ایئرز. دس از دا سائنس ان دا قرآن. آپ میڈیکل پوائنٹ دیکھ لیے, ایسٹرونامیکل پوائنٹ دیکھ لیے, نیند کا دیکھ لیے کہ جب تک سماعت نہیں جاتی نیند نہیں آ سکتی. سننے کی طاقت جائے گی تو نیند آئے گی, سننے کی صلاحیت رہے گی تو نیند نہیں آئے گی. میڈیکل پوائنٹ ہے. تو یہ ہے قرآن. تو اس کو ٹھنڈے دل سے اس طریقے سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ کہف کی حقیقت کیا ہے. قل قل اللہ عالم. اب یہاں دیکھیے کہ 300 سال بعد یہ لوگ اٹھے, ایک دوسرے کو پہچانے, رقم کا اندازہ تھا, بازار میں گئے, عقل سلامت تھی. 309 سال کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ معاملہ تھا. قل اللہ عالم بما لبثوا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کتنے دن رہے. لہو غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہی جانتا ہے. دیکھیں ہر جگہ غیب پہلے آیا, شہادہ بعد میں آیا, اور اس وقت اسٹیبلشڈ ہے کہ 99% آف دی یونیورس از غیب. واٹ وی آر سیئنگ از اونلی 1% آف دی یونیورس. بلیک ہولز ہیں, تمام گیلیکسیز کے سینٹرز میں بلیک ہولز ہیں جو نہیں دکھتے, غیب ہے, انسین ہے. تو یہ شان ہے قرآن کی کہ تمام غیب سے جو اللہ تعالیٰ واقف ہیں. اب سر بھی ہیں. کیا بہترین دیکھتا ہے غیب کو؟ وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ دیکھتا ہے بہترین. وہ اسمی, اور کیا بہترین سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, اس کے علاوہ آپ کا کوئی ولی نہیں ہے, ان کا کوئی ولی, کوئی دوست, کوئی مددگار نہیں. ولا یشرکو فی حکمہ احدا, اور وہ پھر اپنے حکم میں, اپنے آرڈر میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. دیکھیں شرک کا مطلب سمجھے آپ. ایک تو دیکھ لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مت بولو بول رہے. اگر کوئی بیٹا بیٹی بناتے ہیں تو ذات کا شرک ہو گیا, آپ ذات میں شریک کریں, کیونکہ بیٹا ہے بیٹی ماں باپ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. آپ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو رزاق سمجھتے ہیں تو صفات میں شرک ہو گیا. آپ اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو بھی اقتدار والے مانتے ہیں تو اقتدار میں شرک ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کے دوسروں کی احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو پھر احکامات میں شرک ہو گیا. جو بات آ رہی ہے, اللہ سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتے ہیں تو محبت میں شرک ہو گیا, اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں تو پھر ڈر میں شرک ہو گیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. جو سورہ نساء میں دو جگہ آیا ہے, 48 آیت اور 116 آیت میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمام گناہوں کو معاف کر دیں سوائے شرک. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کو کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا مت کیجیے, اور ہماری جو غلیظ کیفیت ہے جو اس کو دور کیجیے. اور ہمارا آج کل کا سب میں بڑا شرک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا. دو مقام پہ آیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوائے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنی اتھارٹی, میں نہیں مانتا. ارے قرآن میں ہے صاحب, ہوگا بھائی, میں نہیں مانتا, نعوذ باللہ. یہ ایٹیٹیوڈ. تو یہاں یہ بات اس پہ ختم ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم میں, اپنے ججمنٹ میں کسی کو شریک نہیں کرتا.